مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ امریکی صدر باراک اوباما کے سالانہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے حوالے سے ہے۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ صدر اوباما اپنے دور کے بقیہ دو سالوں میں کس قسم کی پالیسیاں مرتب کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو ریپبلکن اکثریت ایوان نمائندگان سے کس طرح کی مخالفت ہوگی۔ اس گھنٹے میں ہم یہ بھی سنیں گے کہ اوباما کو کس طرح یاد کیا جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس ایک گھنٹے کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق عہدیدار اور مشیر علی اکبر مرزا، جو نیو یارک میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے اس اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سنتے ہیں۔ پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔
اسٹیٹ آف دا یونین سالانہ خطاب ہوتا ہے جسے امریکہ کا صدر پیش کرتا ہے۔ اس خطاب میں نہ صرف ملک کی موجودہ صورتحال پر بات کی جاتی ہے بلکہ صدر کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے دستوری ایجنڈے اور قومی ترجیحات کی وضاحت کر سکے، جس کے لیے اسے کانگریس سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اسے امریکہ کے آئین میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امریکہ کے آئین کے آرٹیکل 2 کے سیکشن 3 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر شک درج ہے، جس میں صدر سے کہا گیا ہے، آئین کی روح سے صدر کو کانگریس کے ساتھ ایسے اقدامات کی سفارش کرنی چاہیے جو صدر کے خیال میں اہم اور ناگزیر ہیں۔ روایتی طور پر صدر ہر سال جنوری کے آخر میں اور فروری کے شروع میں اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے امریکی صدور نے سالانہ ایجنڈے پر خطاب نہیں کیا، ان میں سے کچھ نے صرف رپورٹیں ہی پیش کی ہیں۔ پہلے پہل یہ خطاب دن کے وقت دیا جاتا تھا، مگر اب اس کے لیے رات کے 9 بجے کے بعد کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اور سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر باراک اوباما منگل کی رات 9 بجے کے بعد اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے، جس میں پورے سال کے اہم ایجنڈے پر بات ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ لاکھوں امریکی یہ خطاب براہ راست دیکھیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، تو ہم ابتدا کرتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق عہدیدار علی اکبر مرزا سے۔ مرزا صاحب، آپ کو خوش آمدید۔
السلام علیکم اور شکریہ۔
تو آج رات 9 بجے ہم سن لیں گے کہ صدر اوباما کیا کہتے ہیں اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری باتیں پہلے سے میڈیا کو بتائی گئی ہیں کہ وہ جو کہنے جا رہے ہیں۔ ایک بات جو سر فہرست ہے وہ یہ کہ وہ بتائیں گے کہ ان کے دور میں معیشت کس حد تک بہتر ہوئی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اب تک خوش نہیں ہیں معیشت کے بارے میں۔ یہ بتائیے کہ اس پر صدر اوباما کیا اضافہ کریں گے؟
میرا خیال ہے کہ جتنے بھی صدر اوباما کے اب تک اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہوئے ہیں، اس میں یہ تقریباً سب سے آسان ایڈریس ہوگا۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اکانومی ہے۔ اکانومی اس وقت ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہے۔ انمپلائمنٹ جو ہے وہ تقریباً صرف 5% رہ گیا ہے۔ گیس کی پرائسز ایوریج $2 پر پہنچ چکی، اس سے بھی نیچے پہنچ چکی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ریپبلکن کے صدارتی امیدوار، جو 2012 میں باراک اوباما کے خلاف صدارتی انتخابات لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے، کہ ہم انمپلائمنٹ 5% سے بھی نیچے لے آئیں گے 4 سال میں، اور ہم تیل کی قیمتیں جو ہے وہ $2 سے بھی نیچے لے آئیں گے 4 سال میں۔ اوباما نے وہی کام 2 سال میں کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اکانومی کے لحاظ سے تو یہ بڑی آسان ترین چیز ہوگی۔
اکانومی پہ ہی رہتے ہیں مرزا صاحب، کیونکہ حالانکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ معیشت بہتر ہوئی ہے، لیکن غریبوں اور امیروں کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑھا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ جی جی،
جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اصل جو ان کو جو بات کہنی ہے اور جو امریکی عوام کو ایکسپلین کرنا ہے اور وہ بھی ان کے لیے بہت آسان ہوگا, اس لیے کہ کانگریس کا ریکارڈ ہے کہ کانگریس نے نہ صرف یہ کہ براک اوباما کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں ان سے کوئی تعاون نہیں کیا, بلکہ امیروں کو ٹیکس کی چھوٹ اور منیمم ویج کی سطح بڑھانے کے سلسلے میں کوئی تعاون نہیں کیا, بلکہ اس کی کھلے عام مخالفت کی ہے. تو اس اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں آئی ایم شیور کہ پریزیڈنٹ اوباما ول ایڈریس منیمم ویج ایشو آلسو, کہ بھائی آپ دیکھیں گورنر کومو جو نیو یارک کے گورنر ہیں انہوں نے منیمم ویج آلریڈی $10.25 کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. تو یہ منیمم ویج کا ایشو جو ہے بڑا پاپولر ہے اور اوباما ول لیڈ دیٹ. میرے خیال سے ابھی آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ اوباما کو جو اصل چیلنج سامنا کرنا پڑے گا اس سال وہ فورن پالیسیز.
جی جی بالکل, اس پر ہم آتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت ہم معیشت سے ہم نے شروعات لی ہے تو ہم ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب آپ یہ بتائیں, جس طرح سے کہا گیا کہ ریپبلکن پارٹی ظاہر ہے چاہتی ہے کہ ان کو ٹیکس میں چھوٹ ملے, یہ بتائیے کہ ریپبلکنز کا کیا نقطہ نظر ہے کہ ٹیکس کی چھوٹ کی وجہ سے معیشت کو کس حد تک بڑھاوا ملتا ہے؟
ہاں اس کو میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کو, لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ کسی بھی پریزیڈنٹ کو اگر اکنامک فورسز کی پریشر سے اگر کوئی چیز ایڈجسٹ ہوتی ہے تو اس کو اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ کو نہیں جاتا ہے. فار ایگزامپل آئل پرائسز جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اس کی وجہ سے اگر پرائسز نیچے آ گئی ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کا براہ راست جو کریڈٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو نہیں دیا جا سکتا ریگارڈلیس وہ ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹ ہے. اسی طرح سے جب آپ ٹیکس بریک کو نیچے بریکٹ کو نیچے لے کے آتے ہیں, اگر نیچے لے کے آئے اور وہ اسٹریٹ ہٹ کر رہا اور مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس, تو پھر اکنامک جنریشن ہوتی ہے, انکم ٹیکس بڑھتے ہیں اور جو ہے امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے. اگر پالیسی میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور صرف ٹیکس جو ہے وہ اویلیبل ہو رہا ہے کسی خاص طبقے کے لیے, تو وہ اکانومی کو جو ہے وہ بوسٹ نہیں دے سکتا ہے.
اچھا, تو اس وقت ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے امیر لوگ جو ہیں ان پر ٹیکس بڑھانا چاہیے اور صدر اوباما کوشش کریں گے کہ ایسا کیا جائے. آپ بتائیے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے کیا اس کا رد عمل سامنے آئے گا؟
لیکن ریپبلکن پارٹی ہمیشہ سے جو ہے وہ لین کرتی ہے ایک کنزرویٹو اکنامکس پالیسیز کے اوپر, اور اس اور ریپبلکن کے اندر زیادہ تر آپ کو لوگ ملیں گے جو انڈسٹریز وغیرہ میں انوالو ہوتے ہیں, تو وہ اپنے کارپوریشن کے بینیفٹ کے لیے اس کو ضروری سمجھیں گے کہ ٹیکس لیول کو ایک سرٹن لیول کے اوپر رکھا جائے اور زیادہ انکریز نہ کیا جائے تاکہ ری انویسٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہے کارپوریٹ لیول کے اوپر. اٹس ناٹ انڈیویجولی افیکٹڈ بٹ اٹ از اے کارپوریٹ لیول تھنگ. اگر کارپوریشن کو آپ جتنی چھوٹ دیں گے ٹیکس میں, میننگ کہ ٹیکس ان پہ کم رکھیں گے, وہ اتنا زیادہ ری انویسٹ کریں گے اور اتنا ہی زیادہ امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. تو دیٹس دا پروسیس ریپبلکن بلیو ان.
جی جی بالکل, لیکن شاہ صاحب آپ کے بھی علم میں ہے, آکسفیم کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 2016 تک کوئی صرف 1% لوگ ہیں جو دنیا کی آدھی دولت کو کنٹرول کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مزید امیر لوگوں کو مزید ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تو کیا اس طرح سے اور بھی کم لوگوں کے ہاتھوں میں دولت نہیں آ جائے گی؟
بالکل, یہ ایشو جو آپ نے اٹھایا از ویری انٹرسٹنگ, مگر اس کا براہ راست کسی حد تک امریکہ سے یا امریکہ کے صدارتی نظام سے تعلق ہے, لیکن بیسکلی اس کا تعلق براہ راست ایک فنومینا سے, ایک تھیوری سے ہے جس کو ہم لوگ کیپیٹلزم کہتے ہیں. اور کیپیٹلزم کی تھیوری کے اندر, تھیسس کے اندر ایک فلا ہے جس کے ذریعے سے, جس کی وجہ سے جب آپ اس کو چرن کرتے ہیں تو زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے امیروں کی طرف اور کم پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے عام آدمی کی طرف. تو اگر کیپیٹلسٹ سوسائٹی کو آپ مینٹین کریں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ 1% لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کی دولت ان کے ہاتھ میں, 99% کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے آلموسٹ. تو اٹ از اے فلاڈ فینومینا آف کیپیٹلزم, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈائریکٹلی ود اوباما اور اینی بڈی ایلس ان دی کنٹری.
اس کا اگر مرزا صاحب آپ جواب دینا چاہیں, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صدر اوباما جس جی جی جی
جی جی میں یقیناً اس پہ کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو دعویٰ کیا کہ کسی بھی صدر کی کو کریڈٹ نہیں جاتا اکانومی کے بہتر ہونے کا, پھر اپنی تمام گفتگو میں انہوں نے اپنے اسی دعوے کی تردید کرتے رہے. مجھے اس سے خوشی ہے اس لیے کہ ریپبلکنز اکثر یہی کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جب ڈیموکریٹ پارٹی کے صدر کو کریڈٹ جا رہا ہو یا ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر کو جا رہا ہو کریڈٹ, تو وہ یہی جواب لے کے آ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہوتا نہیں ہے کہ جی اس کا تعلق صدر سے کچھ نہیں ہے. اور یہی پھر اس کے بعد ان کی ساری گفتگو سنیے کہ جناب وہ اگر آپ چھوٹ دیں گے ٹیکس میں امیروں کو تو وہ انویسٹ کریں گے اور اس سے امپلائمنٹ بنے گا اور اکانومی اچھی ہوگی. تو بھائی اگر صدر کی پالیسیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو پھر آپ ٹیکس میں چھوٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت امیروں کو ٹیکس میں چھوٹ دے گی تو وہ انویسٹمنٹ کریں گے؟ یہ بتاتے خود آپ کا یہ کہنا. اور دوسرے یہ کہنا کہ جی کیپٹلسٹ نظام میں جو تو یہی ہوگا کہ 1% کے پاس دولت چلی جائے گی, یہ خود اس بات کی نشاندہی ہے کہ صدارتی پالیسیز کا ملک کی اکنامک پالیسیز کا ملک کی اکانومی سچویشن سے بالکل تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے, جسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک ان کی پالیسیز کا تعلق ہے کہ جی امیروں کو چھوٹ دو اور وہ انویسٹ کریں گے, یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی اتنی دفعہ فیل ہو چکی ہے, یہ اتنا گھسا پٹا نعرہ ہے کہ جس کی حد نہیں. سنا ویگن سے پہلے امریکہ میں امیر لوگ اور کارپوریشن جو ہیں وہ 50% سے لے کر 33% اپنی انکم کا ٹیکس میں ادا کرتے تھے, اور اس زمانے میں اکانومی نہ صرف بہتر تھی بلکہ امریکہ چاند پہ گیا اور تمام پروجیکٹ کے لیے پیسہ تھا. اس کے بعد یہ جو انہوں نے مستقل امیروں کو ٹیکس میں چھوٹ دیتے گئے اور منیمم ویج کو انکریز نہیں کر رہے, تو ظاہر بات ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق بڑھے گا. اور کس طرح فرق پڑتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ فرق آخر کس طرح پڑتا ہے امیروں کی انکم میں اور غریبوں کی انکم میں؟ اسی طرح پڑتا ہے کہ جب آپ غریب کو انکم میں اضافہ ہونے کے تمام مواقع محدود کر دیں اور جو 1% امیر ہے ان کو جو ہے آپ ٹیکس میں چھوٹ دیے جائیں. بھائی بلینز کما لیے آپ نے, اب آپ اور کیا کمانا چاہتے ہیں؟ اور کہاں ہے وہ انویسٹمنٹ جو اتنے سالوں سے انہوں نے نہیں کی صرف ٹیکس چھوٹ کی ملنے کے باوجود؟ تو ایسا نہیں ہوتا. غریب کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو کیونکہ وہ اب تک اپنی بنیادی ضرورت کو پیسہ کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, تو جب اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ مزید چیزیں خریدتا ہے. جو اپنے ایک کے بجائے دو کپڑے خریدتا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ باہر جا کے بھی کھانا کھا لیتا ہے, پھر وہ اپنا مووی بھی دیکھ لیتا ہے. اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اکنامی میں تیزی آتی ہے, اکنامک سائیکل اور چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے. امیروں کے پاس پیسہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا.
جی شاہ صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو فسادات ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کی جڑ یہ ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے, اور صدر اوباما اپنے جو 6 سال انہوں نے گزارے ہیں یہی بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ دولت کی تقسیم ہونی چاہیے اور جو سب سے غریب طبقے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسہ آنا چاہیے. اس پر ہم آپ کو سننا چاہیں گے. اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدر باراک اوباما کے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بارے میں جو آج رات کو 9 بجے سنائی دے گا. اور اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ صدر اوباما اپنے دور کے بقیہ 2 سالوں میں کس قسم کی پالیسیاں مرتب کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق عہدیدار علی اکبر مرزا ہیں اور ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ ہیں. لیکن شاہ صاحب, جو مرزا صاحب نے کہا, اگر اس کے جواب میں آپ کچھ کہنا چاہیں.
جی میں ایکچولی جو بات کر رہا ہوں نظام کی کر رہا ہوں, میں کوئی پرسنل اس میں نہیں جا رہا ہوں. تو جو بات ہو رہی ہے کہ ایک بلیف سسٹم ہے ریپبلکن کا کہ کارپوریشن کو چھوٹ دی جائے ٹیکسز کے اندر تاکہ وہ ری انویسٹ کر سکیں کمپنیز کے اندر, اور ری انویسٹ کریں گے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ مور امپلائمنٹ, مور جاب, اینڈ اگین مور ٹیکسیشن گوئنگ بیک ٹو دا گورنمنٹ, سو دا گورنمنٹ کین رن اٹس اون افیئرز. یہ ایک سائیکل ہے. اس کو چونکہ میں نے فوکس کیا ہے اور مرزا صاحب نے میرے خیال میں دوسری سائڈ کو فوکس کیا, وچ از فائن ود می. اگر ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس سائیکل کو وہ چینج کرے یا اس میں ایڈجسٹمنٹ کرے تو اس کو کسی نے روکا نہیں ہے کہ ٹیکس کو جب بریک جو ہے جو وہ نیچے لے آئے مڈل کلاس یا لوور کلاس کے اندر, بٹ ہی ہیز ڈن اٹ. تو اس کی باتیں کرنے کا یا اٹرنگ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر آپ نے پالیسی میں میجر چینجز نہیں لے کے آئے تو اس کا افیکٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور پلس اس کا کریڈٹ بھی آپ نہیں لے سکتے ہیں. تو ہم ٹاکنگ اباؤٹ سسٹم, ناٹ یو نو ون پارٹی ورسز اوباما ورسز اینی بڈی ایلس. سسٹم میں جو چیزیں میں اس کی بات کر رہا ہوں.
شاہ صاحب, آپ کے بھی علم میں ہیں کہ پچھلے جو سال گزرے ہیں وہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی میں بہت کشمکش ہوئی ہے, اور ریپبلکنز نے بھی کوشش کی کہ پورے حکومت کو, گورنمنٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیں. لہذا ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت ساری پالیسیاں لانے سے قاصر رہے ہیں. اس سلسلے میں بتائیے کہ اگر ابھی انہوں نے, یعنی ڈیموکریٹس نے, یہ ٹیکسز امیر لوگوں پر ٹیکسز بڑھانے کی کوشش کی تو ریپبلکن پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟
وہ ریپبلکن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف ہے وہ بات, تو ظاہر سی بات ہے اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اگر ڈیموکریٹ کے پاس ووٹس ہیں, ان کے نمبرس ہیں, اور پریزیڈنٹ اگر اس کو پروسیڈ کرے تو وہ ایک الگ ایشو بن جاتا ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو ٹیکس, یو نو دی ریپبلکن کا ویو یہ رہا ہے کہ آپ ٹیکس کی چھوٹ, یہ کارپوریشن کی بات ہو رہی ہے, انڈیویجلس کی بات نہیں ہو رہی ہے, کارپوریشن کو ٹیکس میں چھوٹ دیں تاکہ وہ ری انویسٹ کریں. ری انویسٹمنٹ کا سائیکل جو ہے جاب انکریز کرتا ہے, جاب انکریز جب ہوتی ہے تو ٹیکسیشن جو ہے زیادہ کلیکٹ ہوتا ہے, دیٹ کمز بیک ٹو دا گورنمنٹ, سو دے کین انویسٹ, ری انویسٹ انٹو مور پروگرامز. یہ ان کا سائیکل ہے, یہ ان کی ویوز ہیں. تو وہ میں اس چیز کو چونکہ اس سے اتفاق کرتا ہوں تو obviously I would agree with that cycle.
اچھا جی, کیونکہ مرزا صاحب آپ نے بات کی کہ اور بھی پالیسیاں ہیں جس پر صدر اوباما گفتگو کریں گے. دوسری جو اہم بات ہوگی وہ ہے سائبر سیکیورٹی. آپ بھی جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا کی جانب سے جس طرح سے یہاں سونی پکچرز کی ہیکنگ ہوئی, اس کے بعد صدر اوباما نے کہا ہے کہ اب دنیا بھر میں انٹرنیٹ کو زیادہ مضبوط بنایا جائے, اس پہ سیکیورٹی بڑھائی جائے. یہ بتائیے کہ صدر اس وقت کس طرح کی پالیسیاں لینے جا رہے ہیں؟
پہلے تو میں ایک چیز, یہ ساتھ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ براک اوباما نے پالیسیز چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے پالیسیز چینج کرنے کی ایک دفعہ نہیں, ہزار دفعہ کوشش کی ہے پچھلے چھ سال میں. اور ریپبلکنز نے, چاہے اوباما نے کچھ بھی کہا ہو, یہاں تک کہ صورتحال آ گئی, اگر اوباما کہے کہ اس وقت دینا تو ریپبلکن کہہ دیتے ہیں رات ہے. انہوں نے اوباما کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی کوآپریشن نہیں کیا, یہاں تک کہ ایڈمنسٹریشن میں اپوائنٹمنٹ کو بھی انہوں نے روک کے رکھا کئی کئی سال تک. بہرحال اب یہ سائبر پالیسی کے حوالے سے جو ہے, دیکھیں یہ تو جس وقت انٹرنیٹ کا استعمال عام ہوا تھا اسی وقت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کے جو منفی پہلو سامنے آئیں گے اس کے لیے ابھی سے احتیاطی تدابیر شروع کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ تمام گورنمنٹس نے, جس میں امریکہ کی تمام حکومتیں بھی شامل ہیں, چاہے وہ براک اوباما کی رہی ہو یا اس سے پہلے بش کی یا اس سے پہلے ایون کلنٹن کے زمانے تک بھی, کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سائبر سیکیورٹی کے معاملے میں زیادہ توجہ دیتے, انہوں نے اس بات پہ زیادہ توجہ دی ہے کہ ہم اس سائبر ٹیکنالوجی سے لوگوں پہ نظر رکھنے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی اتنی ڈیولپ ہو نہیں سکی. اب دوسرے ملک جو ہیں جیسے نارتھ کوریا ہے یا چائنا ہے, اور دنیا بھر میں کئی سرورز موجود ہیں جو فالس انفارمیشن بھی دیتے ہیں. وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ نارتھ کوریا سے ہوا کام, لیکن جو سائب جو وہ ہیڈ ہے اس کا سرور, وہ کہیں اور کسی بک میں ہوتا ہے اور وہاں سے کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں دوسرے قوتوں نے اور ہیکرز نے اس معاملے کی طرف توجہ دی, اور کہ اس کو وہ اپنے ایکٹیویٹیز کے لیے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी का नतीजा ये जो मूवी थी इंटरव्यू उसके हवाले से भी सामने आया। और इससे पहले अभी अलकायदा ने अभी चंद दिन पहले, ये तो नॉर्थ कोरिया की मूवी इंटरव्यू के हैकिंग के बाद की बात है, अभी चंद दिन पहले उन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट की या पेंटागन की वेबसाइट को हैक करके वहां पर चंद मिनट के लिए अपनी वीडियो प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट कर दी थी, और उसमें कत्लेआम की और जिहादियों की और इस तरह की बातें की थी कि हम आ रहे हैं वाशिंगटन पे कब्जा करने। तो ये एक मसला जो है बहुत अहम नौयत इख्तियार कर चुका है और इस पे जाहिर बात है तवज्जो देनी होगी, और इसपे इसका ताल्लुक ये मेरे ख्याल से एक वाहिद चीज होगी जिसपे बराक ओबामा को रिपब्लिकन की सपोर्ट भी हासिल होगी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और होमलैंड सिक्योरिटी का मसला है।
जी अदील शाह साहब, आप बताइए कि आपने भी देखा कि यहाँ अमेरिका में बड़ा हंगामा हुआ जब नॉर्थ कोरिया ने ये सोनी पिक्चर्स की हैकिंग करने की कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए। आपका क्या ख्याल है, रिपब्लिकन पार्टी ने सदर ओबामा का जो जवाब था नॉर्थ कोरिया को, उसको किस नजर से देखा?
जैसे अभी मिर्जा साहब ने कहा ना, ये एक नेशनल इश्यू है, तो इसमें जो है दोनों की राय हमेशा एक होगी, और चूंकि ये बात टेक्नोलॉजी की आ रही है तो टेक्नोलॉजी में दो तरीके से आप देख सकते हैं इसको। एक ये कि आप एंटिसिपेटिव पॉलिसी बनाते हैं, एक आपकी रिएक्टिव होती है। तो एंटिसिपेशन के अंदर बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजिस्ट या और पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसीज अपनी कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आम नहीं होती है वो बातें, क्योंकि जो जिससे वो चीजें मुंसलिक होती हैं वो लोग उस पर फोकस करते हैं। रिएक्टिव पॉलिसी जब आती है जब किसी जगह पे कोई इवेंट या हादसा हो चुका होता है, इस सिलसिले में जैसे अभी जो है कोरिया में ये हुआ है, तो वो उसका रिएक्शन ऑब्वियसली पूरी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। और मेरे ख्याल में वो सही कह रहे हैं अकबर साहब के इसके ऊपर दोनों पार्टी का इत्तफाक होगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। तो आई थिंक ओबामा कोई भी इसमें लीड लेंगे तो वो उनको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगी।
बिल्कुल, और क्योंकि हम दहशतगर्दी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि सदर ओबामा पे कुछ नुक्ताचीनी भी हुई रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कि मशरक़ वुस्ता में जो दहशतगर्दी शुरू हुई और उसमें आइसिस की तरफ से जो खतरा पैदा हुआ, तो ओबामा ने इस पर वहां जमीनी फौजें भेजने से इनकार किया। ये बताइए कि इस तरह की नुक्ताचीनी का किस हद तक इनको सामना करना पड़ेगा अगले दो सालों में?
अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स इशू है। ओबामा साहब जो ग्राउंड पे नहीं डालना चाहते हैं फोर्सेस, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड कोई जंग कभी जीती नहीं जाती है, ये अब तक हिस्ट्री में नहीं ऐसा हुआ है। अगर कोई यू नो माइनर मनूवरिंग है तो वो एक अलग बात है, मगर ये एक बहुत मेजर क्राइसिस के अंदर जो है वो इनफैक्ट द एंटायर रीजन इज इनगल्फिंग इनटू इट नाउ, जहाँ पे पॉकेट्स के अंदर जो है वो तहरीकें चल रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये एक नया फिनोमेना जो है दुनिया फेस कर रही है। मैं आपका टाइम अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि आई हैड रिटन अ बुक, उसका नाम है सैंड स्टॉर्म, जो कि 14 यूनिवर्सिटीज में अमेरिका में इंक्लूडिंग हार्वर्ड जो है पढ़ाई गई है और कभी कभी सप्लीमेंट में पढ़ाते हैं। देयर आई एम एक्चुअली, जो आप सवाल कर रही हैं उसका जवाब उसमें इस तरह से है कि एक नया फिनोमेना इमर्ज हो रहा है दुनिया में बड़ी तेजी के साथ जो पहले कभी नहीं हुआ। वो ये कि पीपल आर कनेक्टेड थ्रू सेल फोन और यू नो वाया मीडिया, जो पहले कभी हिस्ट्री ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। और लोगों के अजहान में आइडियाज होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, आप इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन आइडियाज होते हैं। तो जहां जहां जो लोग हर्ट होंगे अपने आइडियालॉजी के बेस के ऊपर, वो कनेक्शन करेंगे एंड दे विल स्टार्ट मोबिलाइजिंग देयर ओन यू नो लाइक माइंडेड पीपल। और ये एक ऐसा खतरा है जो दुनिया ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो उसके लिए जो है मल्टी फासेटेड पॉलिसीज जो है अमेरिका को भी और दूसरे दुनिया के को भी बनानी पड़ेगी, और इसको कैसे हैंडल करना है, दिस इज नॉट समथिंग कैन बी यू नो प्रेडिक्टेड एट दिस टाइम, बट इट हैज टू बी डेल्ट एज इट कम्स और टेक एंटिसिपेटरी रिकोर्स एंड डील विद दैट।
जी, तो इस मोड़ पे हम आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं जो अमरीका में हैं हमारे साथ। हमारे साथ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक ओहदेदार और मुशीर अली अकबर मिर्जा, और उनके साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज।
थैंक यू, शुक्रिया।
इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدر باراک اوباما کے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بارے میں, جس کو آج رات 9 بجے آپ لوگ سن سکیں گے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر اوباما اپنے دور کے بقیہ 2 سالوں میں کس قسم کی پالیسیاں مرتب کریں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بین الاقوامی سیاسیات کے ماہر پروفیسر رسول بخش رئیس ہیں جو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھاتے ہیں. اور رئیس صاحب آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
تو ہم بات کر رہے ہیں صدر اوباما کی پالیسیوں کے بارے میں. آپ کے بھی علم میں ہے کہ ان کو اب 2 سال اور رہ گئے ہیں اقتدار میں, لیکن ماضی میں جو ان کی پالیسیاں ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ عراق اور افغانستان کی جنگیں صدر بش کے دور میں شروع ہوئیں, اور بقول صدر اوباما کے انہوں نے کوشش کی کہ ان جنگوں کو جلدی ختم کیا جائے اور اپنے فوجیوں کو واپس امریکہ بلایا جائے. یہ بتائیے کہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا, یعنی کہ پہلے تو انہوں نے ڈرون حملے زیادہ کیے اور جنگوں کو تیز کیا اور اس سے کوشش کی کہ جنگیں ختم ہوں, لیکن آپ تبصرہ کیجئے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے اس کا کیا اثر ہوا دنیا پر؟
میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ امریکی عوام کے جذبات کو سمجھ رہے تھے کہ وہ جنگ کے خلاف ہیں, تو انہوں نے یہ جنگیں بند کرنے کا اعلان کیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ عراق میں بھی اور افغانستان میں بھی انہوں نے ذرا جلدی کی اور اس کے نتائج کوئی مثبت سامنے نہیں آئے, نہ آ رہے ہیں نہ آئیں گے, کہ عراق میں انہوں نے مکمل طور پر فوجی انخلا کیا اور ایک بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ جس کی ضرورت تھی اور جس کے نتیجے کے طور پر وہاں پہ امریکی یا اتحادی فوجیں ٹھہر سکتی تھیں, اس پر انہوں نے زور نہیں دیا. کچھ بات چیت ہوئی لیکن بات چیت آگے نہ بڑھی, تو انہوں نے یک طرفہ طور پر اعلان کر دیا کہ یہ عراق کے لوگ ہی سنبھالیں. اور انخلا کے وقت اور عراق کے اندر 3 بڑی طاقتیں پیدا ہو چکی تھیں, اور عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عراق 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور اب بھی ہے,
لیکن
شیعہ سنی عرب. جی
لیکن رئیس صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں بار بار اوباما پر یہ کہا جاتا تھا کہ افغانستان اوباما کا ویتنام بن سکتا ہے, اور اس سے وہ کترا رہے تھے, اور لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ ان جنگوں کو جلدی ختم کریں.
جی
جی وہ ختم تو کیا انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ وہ نتائج تو برآمد نہیں ہوئے جو ان کے ذہن میں تھے کہ افغانستان کی بھی صورتحال اسی طرح سے ہے کہ پہلے انہوں نے جنگ کو تیز کیا, جو تعداد ہے وہ بڑھائی گئی, لیکن پھر اگلے سال یہ اعلان کر دیا کہ 2014 جو آج ہے, میرے خیال ہے کہ اس سال کے آخر تک, اب یہ سال تو ختم ہو گیا ہے 2014, تو تقریباً انقلاب ہو چکا ہے, تمام ذمہ داری انہوں نے سونپ دی ہے افغانستان کے ایک حکومت کو, لیکن وہاں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے اس کا طالبان اور حکومت کے درمیان, اور افغانستان بھی اندرونی طور پر اس طرح منقسم ہے جس طرح سے عراق ہے, کہ امریکہ کے مفادات کے لحاظ سے تو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے فوجی واپس آ گئے, جموں میں جو اخراجات اٹھائے جا رہے تھے وہ نہیں اٹھائے جائیں گے, اور اس ذمہ داری یہاں کے لوگوں کو اور ریاستوں کو سونپ دی جائے, یہ ان کے مفادات کے لحاظ سے درست ہے, لیکن ایک ذمہ داری اور بھی ہے, وہ یہ ذمہ داری ہے کہ جنگیں تو شروع کی, اگر جنگیں شروع کی تو جب تک کہ ایک جو حتمی نتائج ہیں اس کے اور جنگوں کے اور جن مقاصد کے تناظر میں یہ جنگیں گئی تھی, اگر ان کا حصول بالکل نا تمام ہے اور ابھی تک کچھ ہونے کو ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وہ صبر اور وہ تحمل اور وہ احتیاط جس کی ضرورت تھی دونوں جنگوں میں وہ انہوں نے نہیں دکھائی, اور اس کے نتائج یہ نکل سکتے ہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی کے خطرات ہیں, اور وہ فساد جو امریکہ کی جنگوں سے پہلے وہاں پہ تھا اس میں کہیں اضافہ ہو سکتا ہے اور سارے علاقے کو لپیٹ میں لے سکتا ہے.
آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم دبئی چلتے ہیں جہاں سے سیاسیات کے ماہر اور زابسٹ میں پروفیسر آغا پیر محمد ہیں, اور آغا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید.
السلام علیکم تمام سننے والوں کو.
اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے لمز کے پروفیسر رسول بخش رئیس ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر اوباما نے جتنی جلد بازی کی کہ افغانستان سے اور عراق سے اپنی فوجوں کو واپس بلائے, اس کی وجہ سے دنیا میں مزید انتشار ہے, کیونکہ ہم صدر اوباما کے سٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لہذا معیشت کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے, آپ کے خیال میں امریکہ کو معاشی طور پہ نقصان ہوا ہے ان جنگوں کی وجہ سے؟
دیکھیں اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو جو انڈیکیٹرز بتاتے ہیں یا جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ بتاتی ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں جو لاسٹ کوارٹر تھا سال کا, اس میں پروگریس جتنی ہوئی ہے امریکن اکانومی میں وہ پچھلے کئی برسوں میں نہیں ہوئی تھی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو کرائسس جس طریقے سے مینیج کرنا چاہ رہے تھے اوباما, اس میں کسی حد تک ان کو جو ہے فائدہ ہوا ہے, وہ اس میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ جنگوں سے امریکہ کو, جیسا پہلے جو مجھ سے تبصرہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یقیناً بہت سارے فرنٹس پر فائدہ ہوا ہے, لیکن یہ فرنٹس امریکہ کو نفسیاتی طور پر ایز اے امریکن نیشن تو امریکہ کے لوگ خوش ہوں گے, اور اوباما یہ سارا جتنے کا انتظام کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے اگلی الیکشن کے, بیکاز دس از دا فورتھ کوارٹر آف ہز ٹینیور, تو وہ اگلے الیکشنز کے لیے بھی اپنی پالیسی اور امریکن لوگوں کو کچھ فائدے دکھانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ اگر کمپین میں جائیں گے یا ان کی پارٹی کمپین میں جائے گی تو ان کو کچھ مفادات دکھائی دیں.
بالکل.
لیکن اس سے ایک نفسیاتی طور پر جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا دنیا میں جو قائدانہ کردار ہے اس پر سوال اٹھتا ہے, اور اس سوال کے لیے جو ہے امریکہ کو لامحالہ, جیسے پہلے عراق میں انہوں نے پالیسی اپنائی اور پھر افغانستان میں جو ہے جنگ کی پالیسی اپنائی, اب بھی خاص طور پر جب ہم آئی ایس کی طرف ان کا رویہ دیکھتے ہیں تو وہ سیریا کی پالیسی میں جو ہے ایک گم گو کا شکار نظر آتے ہیں. ایران کے ساتھ وہ تعلقات بہتر کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ ابھی تک کنفیوز ہیں کہ پہلے جو ہے آئی ایس آئی کو ختم کر دیا جائے یا پہلے بشار الاسد کو ہٹایا جائے. تو ایسے معاملات میں جو ان کا بین الاقوامی قائدانہ کردار ہے اس پر تو کوئسچن مارک آتا ہے اور اس کے اوپر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں, لیکن امریکن لوگوں کے لیے اس نے جو پالیسیز اپنائی ہیں اس میں امریکن لوگ اس سے ضرور خوش ہوں گے.
یہاں پر بھی ایک پیچیدگی ہے, کیونکہ ہم جو امریکہ میں رہتے ہیں بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں بھی امیر اور غریب میں فرق بڑھا ہے, اسی کے حوالے سے رئیس صاحب آپ بتائیے، آپ بھی جانتے ہیں ابھی ڈیووس میں سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں بلینئر شریک ہوں گے اور دنیا بھر کے جو بہت با اثر سیاستدان ہیں وہ بھی ہوں گے. وہاں کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ جو فرق ہے امیر اور غریب میں اس کو کم کرنے کی بات کی جائے. یہ بتائیے کہ صدر اوباما اپنے طور پہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اس فرق کو مٹایا جائے.
میرا خیال ہے کہ وہ اپنی تقریر میں یہ کوشش کریں گے اور باقی جو سال رہ گئے ہیں ان کے دوران کوشش کریں گے کہ دولت کی تقسیم امریکہ کے اندر ذرا بہتر ہو. اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو متوسط طبقہ ہے امریکہ میں ان پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے اور جو امیر طبقات ہیں ان سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے. یہ کوشش کریں گے اور اس لیے کہ جو ایک بحران تھا اقتصادی امریکہ کے اندر 2008 میں پیدا ہوا اب اس کے بعد چھٹ چکے ہیں. پچھلے 3 مہینے میں جو امریکہ کی گروتھ ہے وہ 5% ہے جو میرے خیال میں کئی سالوں سے بہت بہتر ہے. اسی طریقے سے بے روزگاری میں خاصی کمی آئی ہے. تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ اب وہ آگے بڑھیں اور جو ایکوالٹی کے لیے میجرز وہ لے سکتے ہیں وہ لیں اگرچہ ان کے لیے مشکل ہوگا. اور ان کی مشکلات کی بنیاد یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز پہ جو نومبر میں ہوئے اس میں ریپبلکن پارٹی نے سینٹ پر بھی اکثریت حاصل کر لی ہے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں بھی ہمارے نمائندگان میں بھی اکثریت حاصل کر لی ہے. تو جو بھی وہ کوئی قدم اٹھائیں گے اس سنٹ میں انہیں ریپبلکن پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوگا اور کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا.
رئی صاحب یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مڈل کلاس کی جو آمدنی ہے اس میں امریکہ میں اضافہ ہو جائے. لیکن جو ایک بڑی اہم رپورٹ ہے اور اس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ آکسفیم کا کہنا ہے کہ 2016 تک 1% لوگ دنیا کی آدھی دولت کو کنٹرول کریں گے. تو امریکہ کے اندر جو بھی معاشی تبدیلیاں آتی ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بقیہ دنیا اس سے متاثر ہوگی؟
بالکل ہوگی. دیکھیے کہ 60s اور 70s میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ امریکہ میں بھی تھا اور یورپ میں بھی تھا. وہ آہستہ آہستہ اس کو ریپلیس کیا ہے نیو لبرلزم میں جس کو ہم مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں, لبرلائزیشن, ڈی نیشنلائزیشن. اس کے اثرات ساری دنیا میں پڑے ہیں. ہندوستان میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں کہ دولت کثرت سے پیدا ہوئی ہے اور انفارمل اکانومیز ہمارے علاقے میں بہت گرو کر رہی ہیں. امیر امیر سخت تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ریاست کی استعداد کمزور ہوئی ہے اور ریاست نہ تو وہ ریگولیٹ کر سکتی ہے نہ ریسورسز ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں میں ویلفیئر کے طور پہ وہ تقسیم کرے. تو انکوالٹی تو ساری دنیا میں بڑھی ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ ایک نظریاتی ٹیمپلیٹ ہے جس کا مرکز امریکہ میں ہے. اور امریکہ میں اگر ایک تبدیلی آتی ہے ویلفیئرزم کی طرف جاتا ہے امریکہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مشکل ہوگا. پہلے ہی اوباما پر ریپبلکن پارٹی کی طرف سے الزامات کی بوچھار ہے اور اکثریت کے ساتھ ان کے لیے کرنا کچھ مشکل ہوگا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے, اضطراب پیدا ہو رہا ہے ساری دنیا میں, یہ وہ لیڈر جو اکٹھے ہو رہے ہیں سوئٹزرلینڈ پر ان پر دباؤ ڈالے گا اخلاقی بھی اور سیاسی ضرورت کے طور پر بھی کہ اس گیپ کو, انکم گیپ کو دنیا میں کم کیا جائے. لیکن اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ امریکہ اور یورپین یونین کی طرف سے آنی چاہیے.
بہت شکریہ. یہ تھے سیاسیات کے ماہر پروفیسر رسول بخش رئیس جو لاہور پاکستان سے اس پروگرام میں شامل تھے. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدر باراک اوباما کے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بارے میں جو آپ لوگ آج رات کو 9 بجے امریکہ کے وقت کے مطابق سن سکیں گے. اس پروگرام میں ہم سن رہے ہیں کہ صدر اوباما اپنے دور کے بقیہ 2 سالوں میں کس قسم کی پالیسیاں لے پائیں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں، جبکہ دبئی سے سیاسیات کے ماہر آغا پیر محمد ہیں. آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل.
صدر نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے ہفتوں قبل ہی مختلف ریاستوں کا دورہ کر کے اپنے آئندہ کے منصوبوں کا جائزہ پیش کیا. وہ 2014 میں کی گئی پیش رفت پر نظر ڈالتے ہوئے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کو کالج بھیجنے میں مدد کرنے پر بھی بیان دیا.
In December, our business has created 240,000 new jobs. Our unemployment rate fell to 5.6%, which is the lowest.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں 2,40,000 روزگار پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں 5.6% کمی ہوئی، جو گزشتہ 6.5 برسوں میں سب سے کم ترین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1990 کے بعد سے 2014 میں روزگار کے سب سے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں. صدر اوباما نے 9 جنوری کو ٹینیسی میں ایک تقریب کے دوران یہ بیان دیا، جہاں انہوں نے اہل طالب علموں کے لیے کمیونٹی کالجز میں 2 سال کے لیے مفت پڑھائی کا بھی اعلان کیا. اس سے کچھ دن پہلے اسٹیٹ آف دی یونین کے ایک جائزہ دورے میں صدر اوباما نے مشی گن میں فورڈ فیکٹری میں خطاب کیا. مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی معیشت کی بحالی حقیقی ہے اور یہ ملکی آٹو انڈسٹری میں پیش رفت کی جانب اشارہ کرتی ہے. ان کے الفاظ ہیں،
لاسٹ ایئر امریکن آٹو ورکرز چرنڈ آؤٹ کارز فاسٹر دین اینی ایئر سنس 2005.
گزشتہ سال امریکی آٹو ورکروں نے 2005 کے بعد سب سے زیادہ تیز رفتاری سے موٹر گاڑیاں تیار کی. فورڈ میکسیکو سے روزگار کے مواقع لے کر یہاں آیا اور ملک بھر میں 24,000 روزگار کے نئے مواقع بحال کیے. اس کے باوجود کہ یہ سال بین الاقوامی چیلنجوں سے بھرپور تھا، مثلاً اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی سے لے کر مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا، صدر اوباما امریکہ کے متوسط طبقے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. صدر اوباما کے سابق مشیر لیری کوپ، جو سینٹر فار امریکن پروگرس سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امریکہ کے لیڈر اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ملکی امور پر توجہ مرکوز کریں. ان کے الفاظ ہیں،
I think he recognized that, you know, we got to get strong at home before we can be strong in the world. And
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمیں دنیا میں طاقتور ہونے سے قبل ملک کے اندر مضبوط ہونا ہوگا، اور بنیادی طور پر ہمارا راستہ ناہموار ہے. ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والی کانگریس میں صدر کی تجاویز، یعنی مینوفیکچرنگ ہب تعمیر کیے جائیں، براڈ بینڈ کی رسائی کو بڑھایا جائے اور مفت ٹیوشن کی پیشکش، ان کو مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر ان پروگراموں پر مزید اخراجات کے لیے قانون سازوں کے دستخط درکار ہوں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، اور ہم شکاگو چلتے ہیں جہاں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں. ڈاکٹر روہیل، آپ کو خوش آمدید.
جی، بہت شکریہ.
تو آپ بھی جانتے ہیں آج رات کو صدر اوباما کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب ہوگا، اور ان کو جب منتخب کیا گیا اور 6 سال پہلے جب انہیں صدر بنایا گیا، تو آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے لوگوں کے بڑے توقعات وابستہ تھے، لیکن اب جب 6 سال گزر گئے ہیں تو بہت سارے توقعات پورے نہیں ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
توقعات کی بنیادی وجہ تو وہ تھریش ہولڈ پار کرنا ہے جو ایک کلرڈ آدمی، یعنی امریکہ میں سیاہ فام آدمی جو ہے، وہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے امریکی حکومت جو دنیا کی 20-25% جو پیداوار ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، اس ساری مشینری کے وہ ہیڈ بن گئے. تو یہ جو رنگدار لوگوں کے لیے اور دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مائنورٹی سمجھتے ہیں کلر کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت خوشائند ایک بات تھی, ایک نمونہ تھا. اسی اس کی ایکسٹینشن جو ہے اس پہ صدر اوباما کو نوبیل انعام بھی ملا, یہاں تک کہ صدر اوباما نے خود بھی کہا کہ شاید میں اس انعام کا اتنا مستحق نہیں ہوں, اور 60% امریکن بھی جو تھے وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا ہو گیا ان کو انعام مل گیا لیکن اس کے مستحق نہیں تھے. تو یہ جو ایک لہر تھی ایک آپٹیمزم کی, وہ اس میں بہت ساری حقیقتیں جو بہت تلخ حقیقتیں ہیں دنیا کی انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کی اور امریکہ کے اندر, جیسے امریکہ میں دولت کی تقسیم اور وسائل کی تقسیم جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن جس طرح سے چل رہی ہے, کہتے ہیں کہ گریٹ ڈپریشن کے بعد سے اب جو صورتحال ہے موجودہ صورتحال گریٹ ڈپریشن سے زیادہ پولرائز ہے ان ٹرمز آف جو اکانومی کی ڈسٹریبیوشن ہے یا لوگوں کو جو وسائل میسر ہیں, کہ دنیا امریکہ میں اس وقت ہر ساتواں آدمی جو ہے وہ فوڈ اسٹیمپس کے اوپر ہے, اور 45% بچے جو ہیں وہ پبلک اسکولوں میں جو بچے ہیں وہ فری لنچ کے لیے وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں. تو یہ جو حقائق ہیں ان کو بدلنے کے لیے لوگوں کی خواہش تھی کہ صدر اوباما جو ہیں وہ اپنے آفس کو, اپنی پارٹی کو, اپنے اقتدار کو اور اپنی خاکی برتری کو استعمال کریں گے. انہوں نے کافی حد تک کیا بھی. اس کی ایک مثال جو ہے وہ صحت کے معاملے میں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ان سے متعلق جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں اس کی وجہ سے ہیلتھ کیئر کمپنیز کے اسٹاک جو ہیں وہ انہوں نے 30% سے اوپر ریٹرن دیا ہے, اور آئندہ بھی کچھ سال جو ہے یہ 38 million لوگ, 36 million کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں جب آئیں گے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ گڈس اینڈ سروسز پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ صدر اوباما نے جو وعدے کیے تھے اس میں سے جو انہوں نے پورا کیا وہ ہیلتھ کیئر سسٹم غریبوں کو اور مائنورٹیز کو اور ایسے لوگوں کو جو سسٹم میں نہیں تھے ان کو وہ ٹینٹ میں لے کے آئے, یہ ان کی بہت بڑی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے.
جی جی, ہم اس وقت مشرق وسطی سے بھی اور دبئی سے آغا پیر محمد کو دعوت دیتے ہیں جو کہ پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب یہ بتائیے کہ یقیناً پوری دنیا کے لوگ امریکہ میں جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے چاہا کہ ایک نمائندہ صدر ہو جو اچھی پالیسیاں مرتب کریں جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہیں وہ اچھی رہیں, لیکن صدر کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا ہے پچھلے 6 سالوں میں. اب آپ کے بھی علم میں ہے کہ ریپبلکن پارٹی دونوں سینٹ اور ہاؤس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا اندیا ملتا ہے کہ کیا مستقبل کے جو انتخابات ہوں گے وہ ریپبلکنز کی کنٹرول میں ہوں گے؟
دیکھیں یہ ایک تو واضح اشارہ ہے, جب پچھلے الیکشنس ہوئے ہیں ابھی 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں جس میں جو ہے سینٹ کے انتخابات میں جو ہے ریپبلکنز جو ہے کنٹرول کر گئے ہیں, ہاؤس آف کامنس میں تو پہلے ہی تھے, تو کانگریس اور سینٹ میں دونوں میں ان کی اکثریت ہونے سے صدر اوباما کو سولو فلائٹ یا اپنی پالیسیز پر ویسے عمل درآمد کرنے میں دشواری کا سامنا ہوگا. اور پھر یہ جو جلدی ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں جیسا آپ نے ابھی رپورٹ میں بھی سنا کہ جو امپلائمنٹ میں کمی آتی ہے یا پروگریس جو ہے تیز ہوتی ہے, تو یہ بھلے ریپبلکنز مانے کہ جو ہے صدر اوباما کی پالیسیز جو پچھلے 6 سال سے جاری تھی اسے انہوں نے ابھی پروف دینا یا نتائج برآمد کرنا شروع کر دیے ہیں, لیکن کیونکہ مستقبل میں یہ ساری کی ساری کہانی پولیٹیکل الیکشنز کے لیے جو ہے 2 سال پہلے سے ہی مینیور کرنا شروع کر دیتے ہیں. امریکہ ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز سسٹمیٹک ہوتی ہے, کوئی بھی چیز عزت میں یا جو ہے جلدی نہیں کی جاتی. تو ریپبلکنز بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ صدر اوباما کم از کم ان پالیسیز پر جن کا ڈائریکٹلی عوام کے اوپر اثر ہونا ہے اور عوام نے ان پر ریئیکٹ کر کے جو ہے صدر اوباما کی پارٹی کو ووٹس دینے ہیں, ان اقدامات میں روڑے اٹکائیں یا آبسٹیکلس پیدا کریں. تو اس لحاظ سے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اگر میریکلسلی صدر اوباما کی پالیسیز جیسے ابھی فروٹس دے رہی ہیں اور کنٹینیوسلی اگلے 2 سال جاری رہیں تو امکان ہے کہ صدر اوباما کی پارٹی کچھ جگہوں پر سروائیو کر سکے, لیکن فی الحال یہ نظر آتا ہے کہ صدر اوباما کو ریپبلکن کامیاب ہونے نہیں دیں گے.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر طاہر روہیل سے. ڈاکٹر طاہر, آپ نے اوباما کیئر کا ذکر کیا, صحت کے میدان میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے امریکہ میں, امیگریشن, کلائمیٹ چینج اور گوانٹانامو کو بے کو کی جو قید ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے بتائیے کہ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟
جو پریکٹیکل نتائج ہوں گے اس توقع کے وہ تو مشکل ہی ہیں. صدر اوباما جو ہیں وہ ایک اخلاقی پوزیشن لیتے رہیں گے, وہ ایسی تقاریر کرتے رہیں گے جس سے آئندہ دو سال میں جو ڈیبیٹ ہے, جو بحث مباحثہ ہے, اس میں امیگریشن کے مسئلے کو سامنے لایا جائے, اس میں ماحولیات کے لحاظ سے جو صدر اوباما اور ڈیموکریٹک پارٹی اور مینلی جو کنٹیننٹل یورپ کی جو پوزیشن ہے, جس کو رائٹ ونگ اور انڈسٹری اور ریپبلکنز جو ہیں اس کو روکنا چاہتے ہیں, اس کے برخلاف صدر اوباما اپنے آپ کو پوزیشن کریں گے اور اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کو اس طرح سے پوزیشن کریں گے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ان کی طرف سوئنگ کر جائے. تو اسی طرح کے باقی بھی جو مسائل ہیں اس کے اوپر صدر اوباما صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بحث کر سکتے ہیں, اخلاقی برتری کو استعمال کر سکتے ہیں, اپنی بلی پلپٹ جو ان کے پاس مائکرو فون ہے, وائٹ ہاؤس سے جو بات کرتے ہیں, جو میڈیا ان کو فالو کرتا ہے, وہ چیزیں سامنے لا سکتے ہیں. لیکن ان کی پارٹی کی یا ان کے پاس جو ایگزیکٹو پاورز ہیں ان کے استعمال سے یا پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ووٹنگ پاور ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی بھی ایسی چیز جو پالیسی میں جو اثر انداز ہو سکے پریکٹیکلی اور آن دا گراؤنڈ اس کو کسی طریقے سے فنڈ کر سکیں یا اس کو کسی طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں. ان سے کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوگا جو ماحولیات کو بہتر بنائے, یا گوانٹانو میں بے کا جو مثلاً جو صورتحال ہے اس میں یہ آہستہ آہستہ کر کے ایک دو کر کے آہستہ آہستہ اس کو بلیڈ کر رہے ہیں اور وہاں سے ان قیدیوں کو نکال کے کسی دوسرے یا تیسرے ملک میں بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کی ہول سے بندش جو ہے اس میں جو اخلاقی مسئلے ہیں یا اس میں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں یا اس میں جو ریزسٹنس ہے, خاص طور پہ یورپ پیرس کے واقعات کے بعد اور آئسس کی شرنگ جیزی کے بعد, یہ مسائل جو ہیں وہ اور بھی مشکل صدر اوباما کے لیے ہو جائیں گے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ریپبلکنز کے پاس بھی ان مسائل کا, خاص طور پہ گوانٹانامو بے کے مسئلے کا کوئی ایسا حل نہیں ہے. وہ ان لوگوں کو کہیں سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے, کسی دوسرے ملک میں بھجوائیں گے یا جو صدر اوباما کی جو کرنٹ پالیسی ہے اسی پہ چلتے رہیں گے. اور اسی طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی امریکہ کے ہاتھ اس لحاظ سے بندھے ہوئے ہیں کہ عراق کے تجربے کے بعد اور عراق میں جتنی جانیں گئیں امریکہ کی اور جتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوا, جتنی اس کی جو سپلیٹر ہوا اس کے آکوپیشن کے بعد جو نئے مسائل کھڑے ہو گئے, ان کو دیکھتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کی پوزیشن بھی جو ہے ان سارے مسائل, مڈل ایسٹ کے مسائل کے اوپر, وہ صدر اوباما سے مختلف نہیں ہوگی. جہاں تک اسرائیل اور ایران کا تعلق ہے, صدر اوباما نے بڑی حد تک اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کسی حد تک کنٹین کرنے میں کامیابی حاصل کر لی, ورنہ ان کی خواہش تھی, نتن یاہو کی خواہش, اسرائیل کے رائٹ ونگ کی خواہش تھی کہ ایران پہ حملہ کیا جائے اور ایران کے مسئلے کا فوجی حل کیا جائے. لیکن صدر اوباما نے جو پہلی دفعہ ایک بات کی وہ یہ کہ امریکہ کی جو ضروریات ہیں یا فارن پالیسی کی جو رخ ہے وہ اسرائیل متعین نہیں کر سکتا, ہمیں اپنے حالات اور امریکہ کو اپنی پالیسی پرسو کرنی ہے, لیکن اسرائیل کو ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پوزیشن ہے وہ ان سے پہلے جو امریکی صدور ہوتے تھے ان سے کسی حد تک مختلف ہے. لیکن آبویسلی غزہ کے مسائل کے اوپر صدر اوباما جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو انسرٹ کیا.
جی بالکل. اور کیونکہ دو سال رہ گئے ہیں اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے, تو آغا صاحب آپ بتائیے کہ جس طرح کی آج کی دنیا کی صورتحال ہے کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے, اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر امیر اور غریب کا فرق بڑھا تو طاقت کا توازن جس طرح تبدیل ہوگا اس سے دنیا پر کیا اثر پڑے گا, اور خاص طور پہ دہشت گردی کس حد تک پروان چڑھے گی؟
دیکھیں, یہ جب طاقت کا توازن چند ہاتھوں میں ہوگا تو دنیا بھر میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سرمایہ کوئی بھی نظریہ, کوئی مذہب یا کوئی بھی باؤنڈریز کو نہیں مانتا. یہ ڈبلیو ٹی او یا جتنی بھی عالمی تنظیمیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ اسی سرمایہ کاری سے تفیلی ہیں, کیونکہ وہ ملکوں کے ٹیکسز, ٹیکس قوانین, کسٹم اور یہ سب کچھ کو بائی پاس کر کے ایک ایسی دنیا تخلیق کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کی سرمایہ کے آنے جانے یا لے جانے رکھنے کی کوئی پابندی نہ ہو.
بالکل.
تو یہ سرمایہ داروں کے پاس جب چند ہاتھوں میں دولت چلی جائے گی تو کیاس اور بڑھے گا, اور یہ صرف جو ہے مذہبی یا دہشت گردی کے حوالے سے نہیں بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ دنیا کے مختلف ملکوں اور بلکہ امریکہ جیسے جو ہے بڑے ملکوں میں بھی جب یہ فرق بہت بڑھ جائے گا تو انٹرنل کرائسس شروع ہو جائیں گے. ان کا نام اور شیپ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دہشت گردی یا جو کیاؤس ہے دنیا میں یہ بڑھے گا, اور یہ نئی ڈاکٹرائن کو جنم دے گا یا نئے نظریے کے مطابق یہ جو ابھی ہم سماجی معاہدے دیکھتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ بالکل ہی لوکل سطح پر نئے جو ہے ایمرج ہوں گے گروپس اور نئی باؤنڈریز تخلیق ہوں گی جو امیڈیٹلی کل پرسوں نہیں لیکن مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ سرمایہ اسی طریقے سے جیسے آپ کہہ رہی ہیں ابھی ڈیووس میں جو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر کوشش کی جائے گی کہ جو ہے یہ فرق ختم کم کیا جائے لیکن نہیں ہو رہا. دنیا میں سب سے بڑا جو واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں گی کہ مڈل کلاس آہستہ آہستہ کر کے وہ سکڑتا جا رہا ہے, کچھ جو ہے شک کر رہے ہیں بڑے طبقات اور باقی جو ہے بالکل ہی ڈھکیلے جا رہے ہیں
اور
جو غربت میں ہیں.
اور اس کے بارے میں آج بھی صدر اوباما اپنے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں خطاب کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سیاسیات کے ماہر اور پروفیسر دبئی سے آغا پیر محمد, اور یہاں شکاگو سے تھے ڈاکٹر طاہر روہیل جو پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا سیاسیات کے ماہر پروفیسر رسول بخش رئیس کو جو لاہور سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھے, اور ابتدا میں تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق عہدیدار علی اکبر مرزا اور ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ایل سینٹوس, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.